شان صحابہ خلافت راشدہ امیر عظیمت حضرت مولا حق نواز صاحب حضرت مولا قاری سار قاسمی صاحب حضرت مولا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی انجمن سپاہ صحابہ مذہب اہل سنت والجماعت مدرسہ عربی عثمانیہ تعلیم القرآن نعرہ تکبیر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد الذي جاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام مدرسہ عربیہ عثمانیہ تعلیم القرآن قصبہ مڈل ضلع ملتان کے غیور نوجوانوں اور دوستوں میں آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے اس قصبے میں تقریر کی غرض سے حاضر ہو رہا ہوں اشتہارات سے ظاہر ہے کہ یہ جلسہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے میں انشاءاللہ اسی عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا اسار القاسمی کے بہیمانہ قتل پر، موجودہ صورتحال پر انجمن سپاہ صحابہ کا موقف انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر آپ کے قصبے میں موجود ہوں، میرے آنے کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قصبے میں نہیں آیا، اس لیے کہ میں آ چکا ہوں اور میرا قصبے میں آنا واقع ہو چکا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ تکلیف ہے کہ مجھے نہیں آنا چاہیے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، وہ اس پر واویلا کر سکتا ہے، اس پر افسوس کر سکتا ہے، اس پر ماتم کر سکتا ہے، اس پر سینہ کو بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں آیا، اس لیے کہ میرا آنا واقع ہو چکا ہے اور میرے آنے کو آپ اور ساری دنیا دیکھ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر پہلا خلیفہ ہے اور ابو بکر کی خلافت واقع ہو چکی ہے۔ کسی کو یہ تکلیف ہو کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں ہے، وہ اس پر افسوس کر سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، سینہ کو بھی کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں، اس لیے کہ اس کی خلافت کا سورج چمک چکا ہے اور اس کو ساری دنیا دیکھ چکی۔ جس کو دکھ ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں بنا، یہ کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ، اس کو نہیں بننا چاہیے تھا، علی کو بننا چاہیے تھا یا کسی اور کو بننا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر پہلا خلیفہ ہے، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی خلافت واقع ہو چکی ہے اور اس کا واقع ہونا ساری دنیا دیکھ چکی ہے اور اس کا انکار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر کی خلافت واقع ہو چکی ہے یا نہیں؟ ابو بکر پہلے نمبر پر آ چکا ہے اور عمر دوسرے نمبر پر آ چکا ہے، عثمان تیسرے نمبر پر آ چکا ہے اور علی چوتھے نمبر پر آ چکا ہے، یہ آنا واقع ہو چکا ہے۔ جس کو تکلیف ہے وہ رو سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، اشک بہا سکتا ہے، سینہ کو بھی کر سکتا ہے، بال نوچ سکتا ہے، ساری دنیا تک اپنا رونا پہنچا سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں، اس لیے کہ وہ خلیفہ بن چکا ہے اور اس کو ساری دنیا دیکھ چکی۔ جو چیز واقع ہو جائے اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھئی میں یہاں آ گیا ہوں، اب کوئی آدمی کہے کہ یہ نہیں آیا، یہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں تو آ گیا ہوں، آنے پر تکلیف ہونا اور بات ہے، کہ میں آیا ہوں تکلیف ہو گئی یہ ٹھیک ہے، کہ میں آیا ہوں مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے علیحدہ بات ہے، لیکن میں آ تو چکا ہوں، دیکھ پک چکے ہیں، تاریخ تو بن چکی ہے کہ میں یہاں آج کی تاریخ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دشمن ہونے کے باوجود، مخالف ہونے کے باوجود یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں آیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ تو ابو بکر کا کوئی دشمن بھی ہو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں، ابو بکر چوتھا ہے یا پہلا علی ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر چوتھے نمبر پر آ چکا ہے، صدیق پہلے نمبر پہ آ چکا ہے اور اس کا آنا واقع ہو چکا ہے اور کائنات انسانی میں چشم فلک وہ نظارہ دیکھ چکی ہے کہ جب صدیق محمد کے مسلے کا وارث ہے۔ صدیق پیغمبر کی جگہ پہ کھڑا ہے، صدیق پیغمبر کی، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں تکے مارنے والا مولوی نہیں ہوں کہ تکا مار کر چلا جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ میں بات انشاءاللہ وہ کروں گا جو آپ کی سمجھ میں آئے، اور جب سمجھ میں آدمی کے بات آ جاتی ہے تو بہادر آدمی وہی ہوتا ہے جو مان جائے، ٹھیک ہے؟ صدیق پیغمبر کی جگہ پہ کھڑا ہے، آپ کہو گے کہ نبی کی جگہ پہ تو نبی کھڑا ہوتا ہے، نبی کی جگہ پہ تو نبی کی جگہ تو نبی کی ہو، اور کھڑا صدیق کیسے ہو گیا؟ بھئی جو جگہ نبی کی ہے وہ تو نبی کی ہے، اس نبی کی جگہ پر صدیق کیسے آیا؟ توجہ ہے، میرا سوال سمجھ میں آیا؟ کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ صدیق نبی کی جگہ پہ کھڑا، یہ دعویٰ میرا نہیں، یہ دعویٰ حضرت حذیفہ نے پیغمبر کے دور میں پیش کیا تھا، نبی کے پیغمبر کی وفات کے بعد دنیا پوری کے سامنے یہ اعلان کیا تھا حضرت حذیفہ نے کہ الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے، صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے، کھڑا کیسے؟ صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے کیسے؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے اور کیسے کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک بات یہ سمجھنے سے پہلے آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہر پیغمبر میں دو صفتیں ضرور تھیں، ہر پیغمبر میں ایک صفت ہر نبی میں یہ تھی کہ اس نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبی کی تصدیق کی، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبی کی، اور دوسری صفت یہ ہے کہ آنے والے بعد میں آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دی، بعد میں آنے والے پیغمبر کی۔ اب دیکھیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بھی قرآن میں ہے کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے کی تصدیق کی اور اپنے سے بعد میں آنے والے کی، تو جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرے اسے قرآن کی زبان میں کہتے ہیں مصدق، تصدیق کرنے والا، کیا کہتے ہیں؟ اور جو آنے والے نبی کی خوشخبری دے اسے کہتے ہیں مبشر، خوشخبری دینے والا۔ ہر نبی مصدق بھی تھا مبشر بھی تھا، ہر نبی مصدق بھی تھا اور یہ دو صفتیں ہر پیغمبر میں پائی گئی۔ قرآن کھولو، قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ وہ پیغمبر ہے جس نے آ کر یہ کہا کہ میرے سے پہلے تورات والا پیغمبر موسیٰ سچا تھا، تورات بھی سچی موسیٰ بھی سچا، لہذا میں موسیٰ کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ آئیں گے، میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو گویا کہ قرآن نے کہا کہ ہر نبی میں دو صفتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ مصدق ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ مبشر۔ کتنی صفتیں ہیں؟ یہی دو صفتیں ہمارے پیغمبر میں بھی ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے، یہی دو صفتیں کہ ہمارے نبی بھی مبشر بھی ہو اور مصدق بھی ہو، ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ یہ دونوں صفتیں ہمارے پیغمبر میں پائی نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے، آ گئی تو صدیق اکبر سمجھ میں آ جائے، توجہ فرمائیں۔ یہی دو صفتیں ہر نبی میں موجود ہیں کہ پہلے کی تصدیق کی، بعد والے کی خوشخبری دی، ٹھیک ہے؟ یہی دو صفتیں ہمارے نبی میں بھی ہونی چاہیے تھی، محمد رسول اللہ میں بھی ہونی چاہیے تھی۔ یہ چاہیے تھا کہ ہمارا پیغمبر اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرے اور بعد والے کی خوشخبری دے، لیکن چونکہ حضور کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا، اس لیے حضور میں ایک صفت تو پائی گئی کہ تصدیق کرنے والی، خوشخبری والی صفت نہیں پائی گئی، تو باقی نبیوں میں دو صفتیں، محمد میں ایک صفت۔ گال پلے پہیے کہ باقی نبیوں میں ایک صفت اور حضور میں، باقی نبیوں میں دو صفتیں اور حضور میں، ٹھیک ہے؟ باقی پیغمبروں نے پہلوں کی تصدیق کی، آنے والے کی خوشخبری، تو ہمارے پیغمبر میں یہ دونوں صفتیں پائی کیوں؟ اس لیے پائی نہیں گئی کہ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی گزرے ان کی تصدیق تو ہمارے پیغمبر نے کی ہے، لیکن بعد میں جب نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا تو حضور نے خوشخبری کسی کی نہیں دی. لیکن اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جب حضور کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا تو سوال یہ ہے کہ پھر محمد کی تصدیق کون کرتا؟ اس لیے کہ تصدیق کرنے کے لیے باقی نبیوں کی تصدیق تو کرنے کے لیے تو نبی آئے، کہ جو بھی نبی آیا وہ پہلوں کی تصدیق کرتا رہا. چاہیے یہ تھا کہ محمد کی تصدیق کے لیے محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی پیغمبر آتا، کوئی رسول آتا، وہ یہ کہتا کہ نہیں محمد بھی سچے تھے. یہ چاہیے تھا کہ کوئی نبی آ کر محمد کی تصدیق کرتا کہ عیسیٰ کی تصدیق تو ہمارے محمد نے کی، اور موسیٰ کی تصدیق تو عیسیٰ نے کی، اور عیسیٰ کی اور آدم کی تصدیق اور آدم کی تصدیق نوح نے کی، نوح کی تصدیق ابراہیم نے کی، ابراہیم کی تصدیق دوسرے انبیاء نے کی. ہر پیغمبر کی تصدیق کرے پیغمبر، تو ہمارے نبی کے لیے بھی کوئی تصدیق کرنے والا نبی ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، محمد مصطفیٰ کے بعد میں نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اس لیے نبی تو آئے گا کوئی نہیں، لیکن میں ایک شخص ایسا تمہاری امت میں، محمد کی امت میں ایسا ضرور پیدا کر دوں گا کہ جو نبی نہیں ہوگا نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نبی کی تصدیق کرے. کہ ایک ایسا انسان میں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کروں گا کہ جو نبی تو نہیں ہوگا لیکن نبی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نبی کی تصدیق کرے گا. اور قرآن کی یہ آیت اسی وقت اتری کہ الذی جاء بالصدق وصدق به، محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی محمد کے ساتھ آئے. تو صدیق نے تصدیق ہمارے پیغمبر کی یا نہیں کی؟ اور کرنی تصدیق کس کو چاہیے تھی؟ نبی کو. کس کو کرنی چاہیے تھی؟ نبی کو. تو جو کام نبی کو کرنا چاہیے تھا وہ کام خدا نے صدیق سے لیا. اسی لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء، اور دنیا کے لوگوں صدیق تو نبیوں کی جگہ پہ کھڑا. کیوں؟ کہ نبی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نبی کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے. اور انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ تین چیزیں قیمتی ہیں. کتنی زیادہ؟ کتنی چیزیں؟ سب سے زیادہ قیمتی چیزیں کتنی؟ تین. پہلی چیز کیا ہے؟ جان. پہلی چیز کیا ہے؟ جان. دوسری اولاد. تیسری ماں. میرا دعویٰ ہے کہ یہ تینوں چیزیں صدیق اکبر نے جس طرح محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ لٹائی اس کی مثال کوئی نہیں. جان ہے، اولاد ہے، مال ہے. پیغمبر نے خانہ کعبہ اعلان توحید کیا ہے، صدیق موجود ہے، صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر تصدیق کر دی ہے، نبی موجود ہے، پہلا اعلان ہے، پہلا موقع ہے، کعبہ ہے، خدا کا پہلا گھر ہے، قریشی موجود ہے، دشمن موجود ہے، کافر موجود ہے، محمد اعلان کرتا ہے، صدیق تصدیق کرتا ہے. کافروں نے پیغمبر پہ حملہ کر دیا، نبی پہ کافروں نے حملہ کیا، ابو بکر پیغمبر کے اوپر لیٹ گئے، دوسرے لوگوں نے پیغمبر کو نیچے سے نکالا، نکال کر محفوظ مقام پہ پہنچا دیا. صدیق پر مار کا اثر ہوا کہ سب لوگ ابو بکر کو مارنے لگ گئے. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں تمام تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ابو بکر کو زمین پر لٹایا گیا اور لٹا کر اس کو جوتوں سے مارا گیا، لاٹھیوں سے مارا گیا. کتابیں کہتی ہیں کہ امیہ کے نوکروں نے صدیق کو جوتا لے کر منہ پر جوتا مارا اور ناک سے لہو بہنے لگا، منہ سے لہو بہنے لگا، اور آنکھیں ایسے محسوس ہوئی جیسے ختم ہو گئی، جان ایسے محسوس ہوئی کہ جیسے ختم ہو گئی. تو صدیق اکبر پیغمبر کو بچانے کے لیے پیغمبر کے اوپر لیٹ گئے، مار کھاتے رہے، محمد پہ آنچ نہ آنے دی، لیکن بالآخر صدیق بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے سمجھا ابو بکر مر چکے ہیں، ابو بکر جا چکے ہیں، ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. لوگ چھوڑ کر چلے گئے کہ ابو بکر تو چلو مر گیا، بات ختم ہو گئی. پہلا آدمی جس نے محمد پر ایمان لایا تھا، جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا، وہ تو دنیا سے چلا گیا. مار کر چلے گئے، گھروں کو چلے گئے. صدیق اکبر کے قبیلے کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر کے قبیلے کا نام بنی تیم ہے، قریشی خاندان ہے، قبیلہ بنی تیم ہے. عرب میں سارے قبیلے تھے. دیکھیے حضرت ابو بکر بھی قریشی، عمر بھی قریشی، عثمان بھی قریشی، علی بھی قریشی، لیکن قبیلہ صدیق اکبر کے قبیلے کا نام بنی تیم ہے، عمر کے قبیلے کا نام بنی عدی ہے، عثمان کے قبیلے کا نام بنو امیہ ہے، علی کے قبیلے کا نام بنو عباس ہے. یہ قبیلوں کے نام ہیں. علی کے قبیل صدیق کے قبیلے کو دیکھو کہ جب سب لوگ مار کر چلے گئے کہ ابو بکر تو مر چکا ہے، تو ابو بکر کے قبیلے کے چودھری آئے، بنی تیم قبیلے کا سردار آیا، صدیق کا چچا آیا، صدیق کے ماموں آئے، ابو بکر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے لوگ. انہوں نے کہا کہ ابھی سانس باقی ہے، اس کو اٹھا کر گھر لے جاؤ. ایک چارپائی پہ ڈالا، صدیق کو اٹھا کر گھر لے گئے. ابو بکر پر بے ہوشی تاری ہے، ہوش نہیں آتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد صدیق کو ہوش آیا. ابو بکر کی والدہ سرانے بیٹھی ہے، باپ بوڑھا سرانے بیٹھا ہے، چچا سرانے بیٹھا ہے، برادری سرانے بیٹھی ہے. ابو بکر نے آنکھ کھولی تو اما نے کہا، اما کا نام سلمہ بنت صخر ہے، بوڑھی عورت ہے. ہوش آتے ہی اما منہ میں دودھ ڈالنا چاہتی ہے، شہد ڈالنا چاہتی ہے. صدیق نے کہا اما ٹھہر جا، کہنے کی دیر تھی. قبیلے والوں نے سمجھا کہ ہوش آ گئی ہے، انہوں نے تیمارداری کیے بغیر کہا، ابو بکر تجھے شرم نہیں آتی؟ ابو بکر تو محمد پہ مرتا ہے، محمد پہ جان دیتا ہے، تیرے کاروبار کا کیا بنے گا، تیری اولاد کا کیا بنے گا؟ صدیق نے کہا اما تو کیا کہتی ہے، میرا خاندان کیا کہتا ہے؟ چودھریوں نے کہا ابو بکر کب تک تو محمد پہ جان دے گا؟ اما نے کہا ٹھہر جاؤ، میں دودھ پلاؤں. دودھ کا چمچ منہ میں ڈالنا چاہا، صدیق نے کہا اما دودھ پیچھے کر، میں دودھ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ اس وقت تک دودھ نہیں پیتا جب تک یہ پتا نہ چلے کہ میرے محمد کا کیا. رات کا وقت ہے، نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، اما پریشان ہے، خالہ پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، صدیق منہ میں دودھ نہیں ڈالتا ہے. ابو بکر نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہ میرے محمد کا کیا حال ہے، یہ پتا چلے گا تو دودھ پیوں گا. ساری تاریخیں کہتی ہیں کہ بوڑھی اما آدھی رات کے وقت ایک پڑوسی عورت جس کا نام ام جمیل ہے اس کے دروازے پہ گئی اور اسے کہا ام جمیل بتاؤ محمد کہاں. ام جمیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں. اس نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. صدیق اکبر کے پاس ام جمیل کو لے آئی اور ام جمیل نے کان میں ابو بکر کے پوچھا کہ ابو بکر تیری اما کہتی ہے محمد کہاں ہے، میں بتا دوں محمد کہاں. اس نے کہا گھر نہیں بتایا. اس نے کہا گھر اس لیے نہیں بتایا کہ شاید یہ اما محمد کا پتہ پوچھ کر پیغمبر کے خلاف کوئی بات نہ ہو. ابھی تک کلمہ تو اما نے نہیں پڑھا، باپ نے نہیں پڑھا. صدیق نے فرمایا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ دار ارکم میں ہے، پریشان ہے، زخمی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا اما جلدی کرو، مجھے پیغمبر کے دربار میں لے چلو، نبی کی محفل میں لے چلو. کہنے کی دیر تھی اما دائیں طرف ہے، ام جمیل بائیں طرف ہے، صدیق کمزور ہے، دونوں ہاتھ دونوں عورتوں کے کندھے پر رکھے. آدھی رات کا وقت ہے، مکے کی گلیاں ہیں، اندھیرا ہے، سما اندھیرے کا ہے، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، روشنی کوئی نہیں ہے، لائٹ کوئی نہیں ہے. لیکن اس اندھیری رات میں صدیق ایک روشنی کا متلاشی ہے. صدیق ایک روشنی کی تلاش میں نکلتا ہے، بوڑھی عورتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جاتا ہے. تھوڑی دیر چلتا ہے، ابو بکر تھک جاتا ہے، بیٹھ گیا، پھر اٹھا، پھر چلا، دار ارکم آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. من ذا کلبا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آواز آئی میں ابو بکر ہوں. پیغمبر نے فرمایا دروازہ کھول دو. دروازہ کھل گیا، صدیق داخل ہوا. آدھی رات کا وقت ہے، ایک چراغ جل رہا ہے. پیغمبر نے صدیق کو زخمی دیکھا، پیغمبر نے صدیق کو زخمی دیکھا. صدیق اسی زخمی حالت میں پیغمبر کے چہرے پہ آتا ہے. توجہ، اسی زخمی حالت میں صدیق نے پیغمبر کا ماتھا چوما، ماتھا چوما. پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میرا حال پوچھتے ہو، میں اس دکھ میں بھی تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا ہوں. اے محمد اگر تو ٹھیک ہے تو صدیق بھی ٹھیک ہے. دشمن صدیق کو شہید کر کے
چلا گیا تھا. دشمن سمجھتا تھا ابو بکر کے ناک سے لہو بہتا ہے، منہ سے لہو بہتا ہے، صدیق نہیں بچے گا. لیکن صدیق زخموں سے چور ہو کر بھی محمد کی خیریت کا متلاشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کی، سب سے پہلی چیز جان ہے. کہو سب سے پہلی چیز صدیق نے پیغمبر کے لیے وہ بھی دی. دوسری چیز اولاد ہے. دوسری کیا ہے؟ اولاد ہے. پیغمبر غار میں صدیق اکبر اپنی بیٹی اسما سے کہہ دیا کہ اسما پیغمبر کے لیے کھانا پکا کر بھیجو. اسما محمد کے لیے کھانا پکا کر غار میں بھیج رہی، اور خود غار میں صدیق اکبر پیغمبر کا خدمت گزار ہے. سر نبی کا صدیق نے گود میں رکھا، گھر سے روٹی بیٹی پکا کر بھیج. عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا ہے غلام، اور پیغمبر کو تازہ دودھ دے آتا ہے. غلام بھی نبی کا غلام، بیٹی بھی نبی کی غلام، خود بھی نبی کا چوکیدار. یہ وہ اسما ہے، صدیق کی بڑی بیٹی اسما. یہ وہ اسما ہے جس کا نکاح ایک جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت زبیر سے ہوا تھا، اور عبداللہ بن زبیر اسی اسما کے بطن سے پیدا ہوئے. یہ اسما، اسی اسما کے بارے میں ایک کائنات کا کالا کافر غلام حسین نجفی اسلام آباد 23 اگست کی تقریر میں کہتا ہے، وہ کیسٹ موجود ہے، یہ بدماش، یہ کافر، یہ ملعون غلام حسین نجفی شیعہ مولوی، شیعہ مجتہد، لکھنؤ اور عراق کا پڑا ہوا غلام حسین نجفی اس پیغمبر کے صحابی صدیق کی بیٹی اسما کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اسما سنیوں کی بابرہ شریف ہے. جو شخص ایسی غلاظت بکتا ہے وہ مسلمان ہے. تم ہمیں تو کہتے ہو کہ تم تلخی کرتے ہو، شیعہ کو کافر کہتے ہو. جو پیغمبر کے کی صحابیہ کو، صدیق کی بیٹی کو، عبداللہ بن زبیر کی اماں کو بابرہ شریف کہتا ہے، اس کو کافر کہنا، اچکا کہنا، بدماش کہنا، مرتد کہنا، واجب القتل کہنا میرا مذہبی فریضہ. میرے بھائیوں، صدیق بیٹی اسما بھی نبی کی خدمت پہ لگائی، غلام بھی نبی کی خدمت کے لیے لگایا، اور بیٹی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں دی یا نہیں دی؟ توجہ، میں ایک اور بات کہتا ہوں. صدیق اکبر نے دیکھا خدیجہ کی وفات کے بعد کہ نبی بڑے پریشان ہیں. صدیق نے گھر میں دیکھا کہ صرف ایک عائشہ لڑکی رہتی ہے. اسما کا نکاح اب حضرت زبیر سے ہو چکا تھا، لیکن بیٹی کی عمر 7 سال تھی. کتنی تھی؟ اور پیغمبر کی عمر 51 سال تھی. 51 سال نبی کی عمر، بیٹی کی عمر 7 سال. دل میں خیال آیا 51 سال کا پیغمبر اور 7 سال کی بیٹی، قصبہ مرل کے چودھریوں، ذمہ داروں، ایسی قربانی کوئی محبوب کسی کے لیے نہیں دیتا. یہ دل میں خیال آیا کہ تبھی عمر 7 سال ہے یا 70 سال ہے. پیغمبر 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو سکتے. میری بیٹی جوانی میں بیوہ ہو سکتی، لیکن صدیق نے نبی کو پریشان دیکھا تو اپنی بیٹی کی بیوگی کا خدشہ ختم کر کے 7 سال کی بیٹی محمد کے نکاح میں دے دی، اور 9 سال کی عمر ہوئی تو رخصتی ہو گئی. اور قرآن نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، ہر تیری بیوی کا نکاح میرے حکم سے ہوا ہے، لیکن عائشہ کا نکاح صرف حکم سے نہیں ہوا بلکہ عرش پہ ہوا ہے. کہ 9 سال کی عائشہ پیغمبر کے گھر گئی اور گھر جانے کے بعد بلوغت کی عمر کو پہنچی تو عائشہ وہ عفت معاف خاتون ہے کہ جس نے بلوغت کے بعد پہلی نظر اٹھائی تو صرف اپنا شوہر دیکھا. 10 سال پیغمبر کی صحبت میں رہی, نبی فوت ہو گئے, 19 سال کی عائشہ بیوہ ہو گئی, صدیق نے 19 سال کی جوان لڑکی کی بیوگی کا دکھ تو اٹھایا لیکن محمد کی پریشانی صدیق نہ دیکھ سکا. صدیق نے جان بھی دی اولاد بھی دی, صدیق نے جان بھی دی اولاد بھی دی. اور جنگ بدر میں وہ موقع بھی ایک آیا کہ جب صدیق کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا ابا جان میری تلوار کے نیچے, بدر میں کئی مرتبہ تم آئے, عبد الرحمن کفار کی طرف تھا, تو صدیق نے فرمایا بیٹا تو کفر میں کچا تھا, تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, پیدا کرنے والے خدا کی قسم ہے تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا اور دنیا کو بتاتا کہ جو محمد کا کچھ نہیں لگتا وہ صدیق کا کچھ نہیں لگتا. صدیق نے جان بھی دی, صدیق نے اولاد بھی دی اور صدیق نے مال بھی دیا. صدیق نے اتنا مال دیا کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا صدیق یارو یاور محبوب کردگار کہ صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار. صدیق میں تیرے لیے حرام ہے دکھ ہے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے بازار میں جاتا ہوں, یہ کپڑے اتار کر میں بیچ دوں گا, وہاں سے ٹاکیوں والے ٹاٹ کے کپڑے لے آؤں گا اور وہ پیسے بھی لا کر پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دوں گا. صدیق بازار میں گئے, اچھے کپڑے اتار دیے, مدینہ کی منڈی میں بیچ دیے, ٹاٹ کا لباس میں خریدا, ٹاٹ کا لباس پہن لیا, ٹاکیوں کا لباس پہنا, ٹاکیوں کا لباس خریدا پہن لیا. صدیق اکبر پیغمبر کی محفل میں آئے, نبی مسجد نبی میں ہے, سارا ڈھیر سامان کا لگا ہوا ہے. ابو بکر نے وہ پیسے بھی لا کر پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دیے. تھوڑی دیر گزری ہے کہ جبرائیل امیر مسجد کے دروازے پہ آئے ہیں. یہ واقعہ تفسیر عزیزی میں ہے کہ مسجد نبی کے دروازے پہ جبرائیل آئے ہیں. حضور نے غور سے دیکھا جبریل کو کہ جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے. حضور نے فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا؟ فرمایا پیغمبر جب تیرے عشق اور محبت میں ابو بکر نے مدینہ کے بازار میں اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنا تو خدا کی رحمت کا جوش آیا. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر آج 80,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا کر مدینہ کی گلیوں میں لے جا اور میرے نبی کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں ابو بکر جیسے جب تک تیری امت میں صدیق جیسے عاشق موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت تیری امت کو شکست نہیں دے سکتی ہے. صدیق نے پیغمبر کے لیے جان دی ہے, اولاد دی ہے, مال دیا ہے. وہ صدیق جو آج 1400 سال سے پیغمبر کے روزے میں سویا ہوا ہے لیکن کائنات کا کالا کافر اس صدیق کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے, اس صدیق کو کافر کہتا ہے. جب صدیق اکبر کو کوئی کافر کہے گا مجھے چپ کر جانا چاہیے. میں نے رات بہاولپور کے جلسے میں بھی کہا, آج جہاں بھی کہتا ہوں, نواز شریف تو ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا, میں صدیق کو کیسے کافر کہنے دوں؟ توجہ, ایران سے ایک کتاب آئی ہے ملا باقر مجلسی کی. ملا باقر مجلسی وہ ملعون ہے جس کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے مقدمے میں لکھا کہ جس نے دینی معلومات حاصل کرنی ہو وہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرے. یہ خمینی نے لکھا اور ملا باقر مجلسی کی وہ کتاب ایران کی پارلیمنٹ کے خرچ سے, ایران کی پارلیمنٹ کے پیسے سے چھپی ہے, پاکستان میں آئی ہے. کتاب کا نام حق الیقین ہے. اس کے 282 صفحے پہ ملا باقر مجلسی نے کفر بکا ہے, بدماشی کی ہے, شیطنت کا اظہار کیا ہے. وہ کتاب پاکستان کے سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں مفت تقسیم ہوئی ہے, عام تقسیم ہوئی ہے. فارسی میں کتاب ہے,
اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اس کے بعد مدینہ جائیں گے، حضور کے روضے سے باہر کھڑے ہو کر پوچھیں گے، لوگوں محمد کی قبر کے ساتھ یہ دو اور قبریں کس کی ہیں؟ لوگ کہیں گے ایک ابو بکر کی قبر ہے، ایک عمر کی قبر ہے۔ تو بقول اس ملعون ملا باقر مجلسی کے، وہ کہتا ہے کہ امام مہدی کہے گا کہ ابو بکر و عمر کو یہاں کس نے دفن کیا اور کیوں دفن کیا؟ لوگ کہیں گے ابو بکر و عمر پیغمبر کے خلیفہ تھے، نبی کے سسر تھے، نبی کے صحابی تھے، اس لیے ان کو نبی کے روضے میں دفن کیا گیا۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ اس کے بعد امام مہدی آگے بڑھے گا، پیغمبر کے روضے کی دیوار توڑے گا، اندر داخل ہو جائے گا، دیوار توڑ کر ابو بکر و عمر کے قبروں کو اکھیڑے گا اور اپنے آدمیوں سے کہے گا کہ یہ قبریں اکھیڑ دو، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ جب ابو بکر و عمر کی قبریں اکھیڑے گا تو ابو بکر اور عمر کے کفن صحیح سلامت نظر آئیں گے، سامنے کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ دیکھو ابو بکر سچا تھا، عمر سچا تھا، اس لیے کفن صحیح سلامت ہے۔ تو وہ ملول کہتا ہے کہ ملا باقر مجلسی کہے گا کہ یہ اس لیے کفن نہیں بچے کہ یہ سچے تھے، یہ کفن اس لیے بچے ہیں کہ ان کے کفنوں کو میں نے اتارنا تھا، ان کو میں نے ننگا کرنا تھا، ان سے حساب میں نے لینا تھا۔ وہ ملعون کہتا ہے، وہ کافر بکتا ہے کہ اس کے بعد امام مہدی ابو بکر و عمر کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا اے ابو بکر، اے عمر، آج تک ہزاروں سال سے جتنی بدماشی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہے، جتنی شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے، جتنے زنا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہے، اے ابو بکر عمر، اگر تم علی کو اس کا حق دے دیتے، یہ زنا نہ ہوتے، یہ بدماشی نہ ہوتی، یہ کفر نہ ہوتا، یہ شراب نہ پی جاتی۔ وہ کالا کافر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے، لیکن ملا باقر مجلسی کے پہلے کہ امام مہدی کہے گا کوئی معافی نہیں، اس کے بعد ان دونوں بزرگوں کے جسموں کو قبر سے نکال لے گا اور نکالنے کے بعد ان کے کفن اتار دے گا، ان کو ننگا کر دے گا اور ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں لٹکا دے گا، اور لٹکانے کے بعد ان کے جسموں پہ کوڑے برسائے گا، کوڑے ہائے قصبہ بدل کے سنیو، آج صدیق کو تیرے ملک میں یہ انعام ملا ہے کہ 1400 سال سے جو محمد کے ساتھ سویا رہا ہے، جس نے جان بھی نبی کے لیے دی، اولاد بھی نبی کے لیے دی، مال بھی نبی کے لیے دیا۔ یہ کافر کہتا ہے کہ صدیق کے جسم پر ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں کوڑے برسائے جائیں گے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی کوڑے پڑتے رہیں گے۔ قصبہ مرل کے سنیو، بتاؤ میں ایسے بدماش کو چوکوں میں چوراہوں میں کافر کیوں نہ کہوں؟ ایسے کافر کو کافر کہنا چوکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں میرا فرض ہے، یہی فرض میرے قائد حق نواز نے نبھایا تھا، اسحاق قاسمی نے نبھایا تھا، جان شہادت نوش کر گئے، آج یہی فرض میں چوکوں میں، گلیوں میں دوہرا رہا ہوں۔ اس راستے میں جان چلی جائے گی سعادت سمجھو گا۔ اس تحریر کے بعد، اس کفر کے بعد، اس بدماشی کے بعد مولویوں تمہارا تو کچھ نہیں گیا، پیروں تمہارا تو کچھ نہیں گیا، تاجروں تمہارا تو کچھ نہیں گیا، زمینداروں تمہاری زمین تو نہیں گئی، اور قیامت کی صبح کو صدیق کو کیا جواب دو گے؟ تیرے ملک میں، تیرے شہر میں، تیری بستی میں اس قصبہ مرل کے کسی زمیندار کی ماں کو چوک میں کھڑا ہو کر کوئی آدمی ماں کی گالی دے، کسی زمیندار کے باپ کو چوک میں ماں کی کوئی گالی دے، باپ کی گالی دے، تم برداشت نہیں کرتے ہو، لیکن صدیق عمر کے بارے میں یہ الفاظ تم برداشت کر لو گے تو محمد کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ پانی کے جھگڑے پہ لڑتے ہو، پانی تھوڑا لگا لڑتے ہو، کھالوں پہ لڑتے ہو اور چارہ کاٹنے پہ لڑتے ہو، تھریشروں پہ لڑتے ہو، زمین پر لڑتے ہو، حصے پہ لڑتے ہو، مزارعات پلٹتے ہو، مستاجری پلٹتے ہو، میں کہتا ہوں ساری لڑائیاں چھوڑ کر صدیق کی عزت کے لیے لڑو، فاروق کی عزت کے لیے لڑو، عثمان کی عزت کے لیے لڑو، علی کی عزت کے لیے لڑو، عائشہ کی عزت کے لیے لڑو، لڑو گے؟ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ سپاہی صحابہ کے رضاکار بنو گے؟ سپاہی صحابہ کی جنگ حکمرانوں سے نہیں ہے، سپاہی صحابہ کی جنگ پولیس سے نہیں ہے، سپاہی صحابہ کی جنگ پاکستان کی انتظامیہ سے نہیں ہے، سپاہی صحابہ کی جنگ اس کائنات کے کالے کافر سے ہے جس نے چوکوں اور گلیوں میں ابو بکر و عمر کو گالیاں دی ہیں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ خمینی نے 11 فروری 1979 کے بعد سے انقلاب برپا کیا ہے اور اس انقلاب کے بعد خمینی کے پیسے سے، خمینی کی دولت سے وہ کتابیں پاکستان میں مفت تقسیم کی گئی ہیں، وہ لٹریچر تقسیم کیا گیا ہے، اس لٹریچر کے خلاف میں جہاد کروں گا، اس لٹریچر کے خلاف میں جنگ لڑوں گا، ان کتابوں کے خلاف میں جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن ابو بکر کی چوکی داری سے باز نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، میں آج اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہادتوں سے ہمارا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ مولانا اشار القاسمی شہید ہو گئے، حق نواز کا جنازہ اٹھا، لیکن مشنری لوگ، نظریاتی لوگ نہیں مر سکتے، نظریے کبھی نہیں مرا کرتے، مشن کبھی نہیں مرا کرتے اور نصب العین کبھی نہیں مٹا کرتے۔ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ موت کا راستہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم اس راستے میں پتہ نہیں کل نہیں ہوں گے، چند دنوں کے بعد نہیں ہوں گے، لیکن ہم ابو بکر و عزت کے لیے پہرا، چوکیداری، واویلا، آواز، چیخو پکار بستی بستی میں، کریے کریے میں لگا جائیں گے، تاکہ قیامت کی صبح کو میرا پیغمبر یہ نہ کہے کہ میں نے کہہ دیا تھا اذا سارت الفتن اول البدعو وسبت الصحابی فلیظہر العالم علمہ، کہ جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے اور اپنا علم ظاہر کرے۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ حق نواز نے اسی تیرے نبی کے فرمان پر جان دے دی ہے، اسی فرمان پہ اسحاق قاسمی قبر کی دہلیز میں اتر گیا ہے، اسی راستے میں ہم بھی کھڑے ہیں۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا ہم نے تیرے پیغمبر کے صحابہ کی چوکی داری کی ہے، تو ہماری مدد فرما۔ سپاہی صحابہ کی جنگ کرسی کی جنگ نہیں ہے، سپاہی صحابہ کی جنگ سیاست کی جنگ نہیں ہے، سپاہی صحابہ کی جنگ شہرت اور اقتدار کی جنگ نہیں ہے، سپاہی صحابہ کی جنگ پیغمبر کے دین کی جنگ ہے۔ خمینی نے آج سے 11 سال پہلے اقتدار میں آ کر وہ کتابیں چھاپی جن میں ابو بکر کو کافر لکھا گیا ہے، خمینی کی اپنی کتاب کشف اسرار کی 115 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، ایمان نہیں تھا تو مسلح پہ پیغمبر نے کیوں، اسی کتاب کشف اسرار کی 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ کیا اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد مجھے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے؟
نہیں۔
کیا اس لٹریچر کی اشاعت کے بعد مولویوں کو مصلحت کا درس دینا چاہیے؟
نہیں۔
کیا اس کتاب کے بعد ذمہ داروں کو، تاجروں کو، حکمرانوں کو غفلت کی چادر تاننی چاہیے یا میدان میں آ کر صحابہ کی ناموس کا دفاع کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج ہمارا
سورج چل رہے گا،
انصار القاسمی کے قتل کو پنجاب کی حکومت سیاسی رنگ دینا چاہتی ہے. اور غلام حیدر وانی کا بیان آیا کہ شیخ اقبال جس نے مولانا انصار القاسمی کو قتل کرایا وہ سیاسی بنیاد پر انصار القاسمی کو قتل کرایا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ انصار القاسمی کو سپاہ صحابہ کے سرپرست کی حیثیت سے قتل کیا گیا ہے یا ایم این اے کی حیثیت سے قتل کیا گیا ہے؟ اگر ایم این اے کی حیثیت سے مارا گیا تو شیخ اقبال کو اس کے ایم این اے سے کیا تکلیف تھی؟ اس لیے کہ اس نے مقابلہ تو کیا تھا امان اللہ سیال کا، شیخ اقبال کا تو مقابلہ نہیں کیا تھا، تو وہ مروا تھا. اور اگر یہ سیاسی قتل ہوتا تو میاں اقبال حسین جو شیخ اقبال کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، قتل ان کو کرایا جاتا. انصار القاسمی تو امیدوار نہیں تھے صوبائی کے، ان کو کیوں قتل کرایا گیا؟ اور اگر یہ سیاسی قتل ہے تو میں سوال کر سکتا ہوں کہ ایران کے ریڈیو نے اگلے دن شام کو کیوں بیان دیا ہے، تہران ریڈیو نے، کہ ہم نے صادق گنجی کے قتل کا بدلہ لے لیا؟ ایران کا ریڈیو بدلے کی بات کرتا ہے اور تم یہاں بکواس کرتے ہو کہ جناب یہ سیاسی قتل ہے، مذہبی قتل نہیں ہے. وہی صاحب، انصار القاسمی کا خون اتنا سستا نہیں ہے. ہم انصار القاسمی کے قتل کو سیاست کی بھیگ نہیں چلنے دیں گے. انصار القاسمی کو صحابہ کی عزت کی کے چوکیدار کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. انصار القاسمی کو سپاہ صحابہ کے لیڈر کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. اور میں نے جنگ کے جلسے میں بھی کہا تھا، آج یہاں بھی کہتا ہوں، اگر خدا نے ہماری زندگی رکھی ہم انصار القاسمی کے قتل کا انتقام لیں گے، اور ایران سے لیں گے، رافضیت سے لیں گے، جرت سے لیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے راستے میں آئے گی تو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دیں گے انشاءاللہ. انجمن سپاہ صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 فروری کو اسلام آباد میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس ہوگی. آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے؟ جو شریک ہوں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں. اور اس کے علاوہ انجمن سپاہ صحابہ 18 جون کو پورے پاکستان میں مولانا انصار القاسمی کے قتل پر، 18 جنوری کو مولانا انصار القاسمی کے قتل اور مولانا ضیاء القاسمی پر قاتلانہ حملے کے تو حملے کی وجہ سے احتجاج منائے گی، یوم احتجاج منائے گی. آپ بھی احتجاج کریں گے اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں احتجاج کریں گے. جس دن مولانا انصار القاسمی کو قتل کیا گیا اسی دن شام کو مولانا ضیاء القاسمی کے گھر شیعہ نے فیرنگ، اسی دن مولانا ضیاء القاسمی کے گھر فیرنگ ہوئی، اور اگلے دن احتجاجی جلسے میں مولانا ضیاء القاسمی پر گولیاں بند چلائی گئی. اللہ نے ان کو بچا لیا ہے. شیعہ بھنگ کرایا ہے. نواز شریف، اگر تم پاکستان میں شیعہ کو لگام نہیں دے سکتے تو سپاہ صحابہ شیعہ کو لگام دے سکتی ہے. دے سکتی ہے یا نہیں؟ ہم ابھی پر امن، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم گلیوں اور سڑکوں میں جنگ نہیں چاہتے، ہم بازاروں اور چوکوں میں جنگ نہیں چاہتے. پاکستان میں ایران کا اسلحہ مفت تقسیم ہو، ایران کا پیسہ مفت تقسیم ہو، ایران کا لٹریچر اور کتابیں مفت تقسیم ہو، ان پر تو پابندی نہ لگاؤ. اور مجھے کہو کہ شیعہ کو کچھ نہ کہو، تمہاری اس بدماشی کو ہم ختم کر چھوڑیں گے جب تک صحابہ کے خلاف لٹریچر اس ملک میں تقسیم ہوتا رہے گا. سپاہ صحابہ کی جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی یا نہیں رہے گی؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ 25 جنوری کو ملتان میں کیرا قاسم باغ پہ میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. 25 جنوری کو ملتان قلعہ قاسم باغ آپ تشریف لائیں گے. اگر خدا نے ہماری زندگی رکھی تو ہم پوری دنیا میں یہ پیغام لے کر پہنچیں گے. اور اس کے علاوہ 1 فروری سے 28 فروری تک انجمن سپاہ صحابہ نے سالانہ امدادی فنڈ سکیم جاری کی ہے کہ ہر کارکن ہر معامل 50 روپے سالانہ سپاہی صحابہ کے مرکزی فنڈ میں جمع کرائے گا. آپ کرائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ہر یونٹ سے ہر تحصیل سے ٹکٹ ملیں گے. جو شخص 1 فروری سے 28 تک کی اس سکیم میں شامل نہیں ہوگا وہ سپاہی صحابہ کا کارکن نہیں رہ سکے گا. یہ بات یاد رکھیں. ہمیں غیر ملکی ایڈ نہیں چاہیے. ہم اپنے کارکنوں سے سنیوں سے تعاون چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ انجمن سپاہی صحابہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کے پلیٹ فارم پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک جگہ پہ جمع ہونا چاہیے. جن سے پاکستان میں مسلمانوں کا اس سے بڑا اتحاد کہیں نہیں کہ جہاں بڑے بڑے دیوبندی بڑے بڑے بریلوی اور اہل حدیث علماء جس تحریک میں ہمارے ساتھ ہیں. میں کالج کے لڑکوں سے کہوں گا, سکولوں کے لڑکوں سے کہوں گا, یونیورسٹی کے لڑکوں سے کہوں گا, اور میں عام نوجوانوں سے کہوں گا کہ بہت ہو چکی ہے, آئیے سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائیے. کالج کے اپنے حقوق کے لیے, کالج کی بسوں کے لیے لڑتے ہو, کالج کی کرسیوں کے لیے لڑتے ہو, آؤ ہمارے ساتھ آؤ اور ہم عائشہ کے دوپٹے کے لیے لڑیں, ہم ابو بکر کی عزت کے لیے لڑیں. آؤ ہمارا ساتھ دو, ہم دنیا کے لیے نہیں, ہم پیغمبر کے دین کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ سپاہی صحابہ کے ممبر بنو گے؟ سپاہی صحابہ کے پرچم چوکوں گلیوں میں لہراؤ گے؟ سپاہی صحابہ کے یونٹ بناؤ گے؟ وہ آخر دعوانا.